سیدی و سندی محبی و محبوبی شیخ العرب و راجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نعتیہ اشعار ہیں، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، بھلا جانے کیا جام و مینائے عالم، بھلا جانے کیا جام و مینائے عالم، تیرا کیف ہے خوش حرام مدینہ، تیرا کیف ہے خوش حرام مدینہ، بھلا کیا جام و مینائے عالم، تیرا کیف ہے خوش حرام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر، مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر، ہماری نظر احترام مدینہ، ہماری نظر احترام مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، بڑا دیتا ہے نام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی، نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ، نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، سکون جہاں تم کا ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام نظامِ مدینہ 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 بڑا لطف بے سارا ہے نامِ مدینہ ہو آزاد رب سرب میں دو جہاں سے ہو آزاد رب سرب میں دو جہاں سے ہو آزاد رب سرب میں دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے جو ہو جائے دل سے جو ہو جائے دل سے غلامِ مدینہ جو ہو جائے دل سے غلامِ مدینہ ہو آزاد رب سرب میں دو جہاں سے ہو آزاد رب سرب میں دو جہاں سے ہو آزاد رب سرب میں دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلامِ مدینہ جو ہو جائے دل سے غلامِ مدینہ یہ صبحِ مدینہ یہ شامِ مدینہ مبارک تجھے یہ قیامِ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نامِ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نامِ مدینہ یہ صبحِ مدینہ یہ شامِ مدینہ مبارک تجھے یہ قیامِ مدینہ
یا ربی معاف فرما دے
مواہب ربانیہ جو ہمارے حضرت والا شیخ العرب والجہ معارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اس کے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تقویٰ میں اتنا مزہ رکھا ہے جو جنت میں بھی نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تقویٰ میں اتنا مزہ رکھا ہے جو جنت میں بھی نہیں، کیونکہ وہاں نفس امارہ ہے ہی نہیں، لہذا نفس امارہ کے تقاضوں سے بچنے میں، گناہ سے بچنے کا غم اٹھانے میں، نظر کی حفاظت میں جو مزہ ہے وہ اس دنیا ہی میں ملتا ہے، جنت میں نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ، یہاں تو ہمیں مشکل معلوم ہوتا ہے اپنے نفس کے تقاضوں کو کچلنا، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ اگر کسی اللہ والے کی تربیت میں رہ کر یہ فن سیکھ لیا جائے تو اس کچلنے میں، مجاہدے میں مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے۔ اور جیسا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جنت میں بھی ایسا مزہ نہیں ملے گا، اللہ کی خاطر اپنا دل توڑنا، اللہ کی خاطر اپنے گناہوں کے تقاضوں کو کچلنا۔ جنت دار العمل نہیں ہے، دار الجزا ہے، بدلے کی جگہ ہے۔ جنت ثمرہ تقویٰ تو ہے، لیکن گناہ سے بچنے کی لذت تقویٰ اس دنیا ہی میں حاصل ہو سکتی ہے۔ جنت ثمرہ تقویٰ تو ہے، یعنی تقویٰ کا انعام تو ہے، لیکن گناہ سے بچنے کی لذت تقویٰ، یعنی تقویٰ کی لذت اس دنیا ہی میں حاصل ہو سکتی ہے۔ گناہ سے بچنے کا غم اٹھانے کی لذت جنت میں نہیں ملے گی، کیونکہ وہاں دار العمل نہیں ہے، وہاں کوئی شریعت کی پابندیاں نہیں ہوں گی، بلکہ وہاں تو صرف عیش ہی عیش ہوں گے۔ تو جنت کی نعمتوں کا عیش تو ہوگا، لیکن جو تقویٰ کے جو مزہ ہے دنیا میں رہ کر تقویٰ اختیار کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ بھی ایک لطف اور مزے کی چیز ہے، یہ مزہ وہاں جنت میں نہیں ملے گا۔ لہذا تقویٰ اختیار کیجئے، چاہے کچھ ذکر نہ کیجئے، میں اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ مزے میں کسی سے کم نہ رہو گے، بلکہ اہل مزہ آپ پر رشک کریں گے، سلاطین کائنات کے تخت و تاج آپ پر رشک کریں گے، نمکیات لیلائے کائنات آپ پر رشک کریں گے، زمین و آسمان آپ پر رشک کریں گے، چاند اور سورج کی روشنی آپ کو لوڈ شیڈنگ معلوم ہوگی۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ لہذا تقوی اختیار کیجئے، چاہے کچھ ذکر نہ کیجئے، میں اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ مزے میں کسی سے کم نہ رہو گے، بلکہ اہل مزہ آپ پر رشک کریں گے، سلاطین کائنات کے تخت و تاج آپ پر رشک کریں گے، نمکیات لیلائے کائنات آپ پر رشک کریں گے، زمین و آسمان رشک کریں گے، چاند اور سورج کی روشنی آپ کو لوڈ شیڈنگ معلوم ہوگی۔ ولایت کی بنیاد اللہ تعالی نے تقوی پر رکھی، یہ حضرت نے فرمایا، بہت سے لوگ ذکر کو اہمیت دیتے ہیں، بعض لوگ تو بالکل اہمیت نہیں دیتے، پابندی نہیں کرتے، بعض لوگ اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کو بھی ہلکا سمجھتے ہیں، ذکر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور گناہ سے بچنے کو اہمیت نہیں دیتے۔ معاملہ برعکس ہے، معاملہ یہ ہے کہ چاہے ذکر اللہ نہ کریں، کیونکہ ذکر تو نفل درجے میں ہے، اگرچہ اس کے بڑے فوائد اور ثمرات اور برکات ہیں، لیکن کوئی آدمی اگر بالفرض ذکر نہ کرے لیکن گناہ سے بچتا ہے تو اس کو یہ سب مزہ اور یہ بادشاہت بے تاج کی حاصل ہوگی۔ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ اسے ایک بزرگ کا شعر سنا ہے، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ تقویٰ سے رہنے میں اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہو جاتا ہے، خاص تعلق نصیب ہوتا ہے، اور ایک بزرگ کا شعر فرماتے ہیں، پس پس پنالی من نفاہم ملکہ ملک آن سجدہ مسلم کنہ۔ ایک بزرگ روزیں کہ اللہ میں آپ سے تخت و تاج، دنیا کی دولت، مال و دولت، گاڑیاں، بنگلے یا سلطنت نہیں مانگتا ہوں، بس پنالی من نفاہم ملکہ، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے ملک چاہیے، مجھے مال و دولت چاہیے، ملک آن سجدہ مسلم کنہ، بلکہ اللہ میں کامل مسلم سجدے کی لذت چاہتا ہوں، سجدے کی سلطنت چاہتا ہوں۔ جو آدمی سجدے میں سر رکھتا ہے، بادشاہوں کی بادشاہت ہیچ ہو جاتی ہے، سلطنتیں ہیچ ہو جاتی ہیں، اس مالک کریم کے در پر، اس مالک کے رحیم کے قدموں پر سر رکھ کر آدمی بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہو جاتا ہے۔ تو بزرگ رو رہے تھے کہ اللہ مجھے تو مسلم سجدہ مسلم، حضرت فرماتے تھے کہ مرغ مسلم کا تو آپ نے سنا ہے کہ مرغ مسلم شامل سالم مرغ بنا ہوا مرغ مسلم، لیکن فرمایا کہ یہ آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، سجدہ مسلم یعنی سجدے کا کامل مزہ، کامل سجدہ کامل مزہ، اے اللہ میں تو یہ سلطنت چاہتا ہوں، میں تو یہ بادشاہت چاہتا ہوں، چاہے میں جھوپڑی میں رہوں، چٹائی پہ بیٹھوں، چٹنی روٹی کھاؤں، مجھے تو اے اللہ سجدے کی سلطنت چاہیے۔ سبحان اللہ، اور فرمایا کہ ولایت کی بنیاد اللہ تعالی نے تقوی پر رکھی ہے، ذکر و نوافل پر نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے وہ بغیر ان کو یاد کیے رہ ہی نہیں سکتا، جب اللہ والا ہو جائے گا تو نفل میں اس کو جو لطف آئے گا اس کے بغیر وہ رہی، کیونکہ نفل نماز کے اندر، نمازوں کے اندر، نفل نمازوں کے اندر اس کو خدا تعالیٰ کا وہ قرب نصیب ہوتا ہے، جب انسان منزل کے قریب ہوتا ہے تو اس کو لطف ہو جاتا ہے، لطف آتا ہے، تو یہ منزل کا لطف اس کو حاصل ہوتا ہے، اور منزل بھی کیسی، جو سب سے عالی شان منزل، اللہ تعالیٰ کا قرب اسے حاصل ہوتا ہے، لہذا وہ اس قرب کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، کوئی اللہ والا اللہ کو یاد کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح سے فرمایا کہ یہ الگ بات ہے کہ جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے وہ بغیر ان کو یاد کیے رہ ہی نہیں سکتا، لیکن بنیاد ولایت تقویٰ ہے، یعنی اگر بنیاد ہی نہ ہو تو بلڈنگ کس چیز کی بنے گی، اور اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، جو آدمی متقی نہیں ہے اور نفل اذکار میں لگا ہوا ہے، عبادات میں لگا ہوا ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ جیسے بے بنیاد کی کوئی بلڈنگ تصورات میں بنا لیتا ہے، 50 منزلہ منزل بھی بنا لیتا ہے، بلڈنگ بھی بنا لیتا ہے، تصور میں کیا ہے، نہ پیسہ لگتا ہے، نہ کوئی محنت مشقت، مفت میں بلڈنگ بن جاتی ہے، لیکن اندر بنیاد تو ہے نہیں، تو یہ تصوراتی بلڈنگ ذرا سی دیر میں ریت کا ڈھیر نظر آئے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو بغیر تقویٰ کے ان نفل عبادات کی کوئی قیمت نہیں ہے، کہ اللہ والا نہیں بنائے گی اس کو، اللہ نہیں ملے گا اس کو۔ كما قال تعالى ان اولياؤه الا المتقون. تقوى ذکر منفی ہے جو ذکر مثبت سے بڑھ کر ہے. ہاں تقوى ذکر منفی ہے جو ذکر مثبت سے بڑھ کر ہے. ذکر مثبت معنی ذکر لسانی اور اعمال نافلہ وغیرہ, اس سے بڑھ کر تقوى ہے. تقوى سے بڑی کوئی نعمت کوئی دولت نہیں ہے. ارشاد فرمایا کہ ایک سب سے اہم سنت یہ ہے کہ کسی وقت اللہ کو ناراض نہ کیا جائے. ارشاد فرمایا کہ ایک سب سے اہم سنت یہ ہے کہ کسی وقت اللہ کو ناراض نہ کیا جائے. تقوی سب سے بڑی سنت ہے. یہی تقوی ہے جو ہماری غلامی کے سر پر اللہ کی ولایت کا تاج رکھتا ہے, اور آسان بھی اتنا کہ کام نہ کرو اور مزدوری لے لو. کام نہ کرو اور مزدوری لے لو, یعنی گناہ کے کام نہ کرو, نامحرموں کو نہ دیکھو, چوری مت کرو, غیبت نہ کرو, حرام مت کھاؤ وغیرہ, اور ثواب لے لو. اور ثواب کیا؟ ہماری دوستی لے لو. ثواب کیا چیز ہے؟ اللہ کی دوستی مل جاتی ہے. ثواب تو اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے دے سکتے ہیں, دوست کو جتنا چاہے وہ نواز سکتے ہیں, اور باقی تو عبادات میں حساب کتاب ہے کہ بھائی یہ پڑھو گے تو اتنی ہزار نے کیا, یہ پڑھو گے تو اتنی ہزار نے کیا. لیکن جو مالک سے دوستی ہو جائے, جو خزانوں کا مالک ہے لا محدود, پھر کیا بات ہوگی. تو یہ دوستی تقوا سے حاصل ہوتی ہے. تو فرمایا کہ کام نہ کرو مزدوری لے لو, یعنی گناہ کے کام نہ کرو, نہ محرموں کو نہ دیکھو, چوری نہ کرو, غیبت نہ کرو, حرام مت کھاؤ وغیرہ, اور ثواب لے لو. اور ثواب کیا؟ ہماری دوستی لے لو. ہم تمہیں تقوا کی برکت سے اپنا دوست بنا لیں گے. سبحان اللہ. اور ارشاد فرمایا کہ کونو ما صادقین سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت تک اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہیں گے. جیسے کوئی باپ اپنے بچوں سے کہے کہ میرے بچوں روزانہ آدھا کلو دودھ پیا کرو اور دودھ کا انتظام نہ کرے, تو وہ ظالم ہوگا کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہیں. جب وہ اپنے بندوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اگر تم تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہو, یعنی میرا ولی بننا چاہتے ہو, تو میرے خاص بندوں کے ساتھ رہو, متقین کے ساتھ رہ پڑو. تو متقین کو پیدا کرنا احسانن اللہ تعالیٰ کے ذمے. اپنے اولیاء کے پاس بیٹھنے کا اگر اللہ تعالیٰ حکم دے اور اولیاء اللہ پیدا نہ کریں, تو یہ محال ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ اب پہلے جیسے اولیاء نہیں رہے, وہ آیت کونو مع الصادقین کا منکر ہے. وہ گویا اس کا قائل ہے کہ نعوذ باللہ, قرآن پاک کے اس جز پر اب عمل نہیں ہو سکتا. قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی انکار کو کافر بنا دیتا ہے. ایک آیت کا بھی, پورے کا پورا قرآن پاک, پورے کے پورے احادیث مبارکہ کو ماننا ضروری ہے. ایمان کا جز ہے, ورنہ ایمان نہیں رہے گا. لہذا اس آیت کا بھی, یہ بھی جو قرآن پاک کی آیت کا جز ہے, کونو مع الصادقین, اس پر یقین رکھنا فرض ہے کہ اولیاء اللہ اس زمانے میں بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کونو مع الصادقین کا حکم دیا, تو اپنے کلام کی عظمتوں کا پاس رکھنا خود صاحب کلام کے ذمے ہے. یہ محال ہے کہ اللہ اپنے کلام کی لاج نہ رکھے, لہذا قیامت تک متقین پیدا ہوتے رہیں گے. یہ ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کچھ مشکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے, جب چاہے, جس قدر چاہے اپنی دوستی کی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت فرما سکتے ہیں. نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینہ سے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے والے اولیاء اللہ پیدا ہو سکتے تھے, اب نہیں ہو سکتے. بلکہ جیسا تقویٰ ہوگا ویسی خدا تعالیٰ کی دوستی ہوگی. ایسے دنیا میں لوگ ابھی بھی ہیں, ہمارے والا احمد القاتم اور بڑے بڑے مشائخ, کہ وہ ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتے. ہمارے بزرگوں کے متعلق یہ سب بات جو ہے وہ قرائن سے معلوم ہے اور گواہیوں سے معلوم ہے کہ ہمارے بزرگ الحمدللہ یہ سب کے سب جو ہے یہ ہمیشہ سے جو ہے گناہ سے بچنے والے اور ہمیشہ سے صاحب نسبت رہے ہیں. اسی طرح آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں. مثنوی کے ایک شعر کی شرح، دوران درس حضرت والا نے مثنوی کا یہ شعر پڑھا، تشنگاں گر آب جوین از جہاں، آب ہم جوید بعالم تشنگاں. ارشاد فرمایا کہ اگر پیاسے لوگ دنیا میں پانی کو تلاش کرتے ہیں تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے. کیسا پیارا شعر ہے، اس سے کتنی محبت معلوم ہوتی ہے اور کیسی امید بن جاتی ہے کہ اگر ہم شیخ سے محبت کریں گے تو شیخ خود ہم کو تلاش کرے گا اور ہم سے محبت کرے گا. میں چند منٹ کو بھی کہیں جاتا تھا تو میرے شیخ پوچھتے تھے کہ حکیم اختر کہاں گئے. مجھے مزہ آتا تھا کہ بابا تلاش کر رہے ہیں. لوگ معشوق بننا چاہتے ہیں، مولانا فرماتے ہیں کہ عاشق بن کر رہو، معشوق بننے کی کوشش نہ کرو بلکہ عاشق بنو. ترک تن معشوقی و تن معاشقی، اے گما بردہ کے خوب و فائقی. معشوقیت چھوڑ دو، عاشقی اختیار کرو. یعنی شیخ ہم کو چاہے ہم کو آؤ بغت کرے اور رکھ رکھاؤ سے ہم رہے، یہ معشوقیت ہے، معشوق بننا کہ ہمیں لوگ چاہے ہماری خوبیوں کو دیکھیں، بلکہ عاشق بننا چاہیے کہ جس کے پاس تم آئے ہو اس کی خوبیوں کو دیکھو اور ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. تو فرمایا کہ معشوقیت چھوڑ دو، عاشقی اختیار کرو، ورنہ پیمائش دینی پڑے گی کہ گردن کتنی لمبی ہے، سینہ کتنا چوڑا ہے، ناک کی اٹھان کتنی ہے، آنکھیں کیسی ہیں. اور عاشق بننے میں تو کوئی ناک تول نہیں، عاشقوں کی کوئی پیمائش نہیں ہوتی. ایک کالا اور بدصورت آدمی بھی عاشق ہو سکتا ہے. مولانا فرماتے کہ معشوق نہ بنو، اپنی خوبیوں اور کمالات پر نظر مت کرو کہ میں بڑا متقی عابد پرہیزگار بڑا عقلمند بڑا سمجھدار ہوں، کہ تمہاری ہر خوبی میں فی نکل سکتی ہے. تم اللہ کی عظمت کے شایہ نشان بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے. لہذا عاشق بن جاؤ کہ سراپا عیب ہوتے ہوئے بھی بندہ اللہ کا عاشق ہو سکتا ہے. عاشق کہہ سکتا ہے کہ اللہ میرے اندر تو کوئی خوبی نہیں لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو عجب اور ناز پسند نہیں، شکستگی پسند ہے. لہذا عاشقوں پر ہر وقت فضل کی بارش ہو رہی ہے اور معشوق جو بنتے ہیں ان فضل سے محروم رہتے ہیں. دیکھو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور جب انہوں نے جنگ احد میں خون مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بہتے ہوئے دیکھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور کافروں کی طرف جھپٹے اور اعلان کیا کہ آج یا تو صدیق شہید ہو جائے گا یا ایک کافر کو بھی نہیں چھوڑوں گا، مجھ سے خون نبوت نہیں دیکھا جاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھپٹ کر ان کو پکڑ لیا اور فرمایا شم سیفت، اے صدیق اپنی تلوار کو میان میں رکھ لے، لا تفجعنا بنفسک، مجھے اپنی جدائی سے غمگین نہ کر. معلوم ہوا کہ صدیق کی زندگی شہداء سے افضل ہے اور پیغمبر صدیق کی حیات کا عاشق ہوتا ہے، کیونکہ صدیق کار نبوت کو انجام دیتا ہے. صدیقین کا درجہ شہداء سے زیادہ ہوتا ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، قرآن پاک میں جو یہ ترتیب بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، یہ آیت کی ترتیب بھی یہی بتا رہی ہے کہ سب سے اول درجہ تو نبیین کا ہے اور نبی اب کوئی آنے والا نہیں ہے، اس کے بعد صدیقین اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کے بعد اگر درجہ ہے تو صدیقین لوگوں کا درجہ ہے، اور صدیقین جمع کا صیغہ ہے، اس لیے اس میں کتنے بھی صدیق ہو سکتے ہیں قیامت تک کے آنے والے، قیامت تک آتے رہیں گے صدیقین. والشہداء والصالحین، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، صدیقیت کا دروازہ بند نہیں ہوا، اور شہداء اس کے بعد صالحین. تو آیت کی ترتیب بھی بتا رہی ہے کہ نبوت کے بعد کسی ولی کا درجہ ہے تو وہ صدیقین کا ہے. اور ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ولایت صدیقیت مانگو، اللہ تعالیٰ سے کم مانگنا جرم ہے، اللہ کو کم مانگنا پسند نہیں ہے. آخرت کے معاملے میں خوب مانگو، خوب بڑا درجہ مانگو، اور اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اور کریم کی تعریف یہ بھی ہے کہ نالائقوں پر کرم کر دے، اور کریم کی تعریف یہ ہے کہ تصور اور گمان سے زیادہ کرم کرتے، زیادہ عطا کرتے. اس لیے اللہ کے کرم کے بھروسے پر فرماتے تھے کہ تم ولایت صدیقیت مانگو، اگر ایک درجہ بھی کم رہ گیا تو قیامت کے دن حسرت ہوگی، حسرت. اس حسرت سے بچو، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، تو دینا ان کا کام ہے، مانگنا ہمارا کام ہے. تو ولایت کا سب سے اعلیٰ درجہ جس کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی اور درجہ باقی نہیں رہتا، اسی کو منتہائے اولیاء صدیقین کہتے ہیں. کیا اولیاء صدیقین کی خط انتہا، یعنی اس کے بعد ولایت کے درجے ختم ہو جاتے ہیں. تو آخری درجہ جو ولی صدیق کا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا چاہیے، اور صدیقین کے اعمال، ظاہر اعمال سے وہ درجہ نصیب ہوگا. تو جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے ولایت صدیقیت عطا کرنے کا، تو انشاءاللہ ویسے اعمال بھی نصیب فرما دیں گے. تو ہم ولایت صدیقیت مانگیں اور ولایت صدیقیت کے اعمال کی کوشش شروع کر دیں، محنت شروع کر دیں کہ آج سے ہم نے کوئی گناہ نہیں کرنا، اور گناہ ہو جائے تو خوب استغفار توبہ کرنا ہے، اور اسی طرح سے خوب نیک کام کرنے ہیں، اور نوافل اور عبادات جس قدر تحمل ہو اس کو ہم نے اپنے وقت کو فائر نہیں کرنا ہے، ضائع نہیں کرنا ہے. ولایت صدیقیت کے اعمال یہی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی چیز گناہ سے بچنا ہے، تقوی سے رہنا ہے، جس قدر زیادہ تقوی ہوگا. اور ہمارے عزت والا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جو شخص آنکھ کی 100% حفاظت کر لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور وہ ولایت صدیقیت کو پا لے گا. تو آنکھ کی حفاظت، اور یہی ہے کہ گناہ سے بچتے ہیں لیکن درمیان میں گناہ کر ڈالتے ہیں، ادھر ادھر منہ ڈال دیتے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے ترقی رک جاتی ہے یا تنزلی ہو جاتی ہے، اور پھر اس درجے کی توبہ اور استغفار نہیں کرتے، تو اس وجہ سے وہ اس کی تلافی بھی نہیں ہو پاتی. اگر خطا ہو گئی چلو انسان ہے، لیکن پھر توبہ بھی خوب اچھی طرح کرے، دو رکعت پڑھے، وضو اچھی طرح کرے، دو رکعت پڑھے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنائے، معافیاں مانگے، پھر دیکھو انشاءاللہ تعالی ایک دن ایسا دروازہ کھلے گا کہ پھر گناہ سے نفرت بھی ہو جائے گی. فضول اللہ کاموں میں وقت ضائع نہیں کرے گا بلکہ اللہ کو راضی کرے گا انشاءاللہ. اس طرح سے ولایت صدیقیت کو حاصل کرنے کے لیے دعا بھی کرے اور محنت بھی کرے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ارشاد فرمایا کہ علامہ شامی ابن عابدین لکھتے ہیں، فإن السنة سواک تذکر کلمۃ الشہادۃ عند الموت. مسواک کی سنت میں خاصیت ہے کہ موت کے وقت کلمہ یاد دلا دیتی ہے. اس کا راز ہے اتباع سنت، اور اس سنت کی وجہ منہ کی صفائی ہے. کیونکہ آپ کو جبریل علیہ السلام سے گفتگو کرنی پڑتی تھی اس لیے آپ بہت زیادہ مسواک کرتے تھے، اور ہم سب کو بھی تو نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری نصیب ہے. تو جب منہ کی صفائی پر حسن خاتمہ کی بشارت ہے تو منہ کی گندگی پر کہیں سوئے خاتمہ نہ ہو جائے. اس لیے بھی سگریٹ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اس سے منہ میں بدبو آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ تمام برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم يصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار. حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مؤمن بندہ ایسا نہیں ہے جس کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نکلے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی ہو، پھر وہ آنسو اس کے چہرے پر پہنچے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی حدیث شریف کے پیش نظر ایک صحابی اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو اپنے چہرے پر مل کر پھیلا لیتے تھے تاکہ دور تک یہ آنسو لگ جائے اور دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جائے. احکام مؤلف یعنی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے آنسوؤں کو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی سے مل کر تمام چہرے پر مل لیتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے مرشد حضرت اقبال حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں لباس کی سنتوں میں سے ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سفید رنگ کا کپڑا پسند تھا، قمیص کرتا یا صدری وغیرہ پہنے تو پہلے دایاں ہاتھ آستین میں ڈالیں پھر بایاں، اسی طرح پاجامہ اور شلوار کے لیے پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں، پاجامہ شلوار لنگی لنگی ٹخنے سے اوپر رکھیں، ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کپڑا مجھے پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے۔ امامے کے نیچے ٹوپی رکھنا سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا بہت پسند تھا، سیاہ صافہ باندھنا مسنون ہے، شملہ چھوڑنا بھی مسنون ہے، ٹوپی پہننا سنت ہے۔ نشرتی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں غزوات کا بیان چل رہا ہے سن 8 ہجری، اور اسی سال جمادی الاخری میں غزوہ ذات السلاسل ہوا، یہ وادی القرا کے آگے ہے اور یہاں سے مدینہ منورہ 10 دن کی راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا کہ قزاع کی ایک جماعت مدینہ کی طرف آنا چاہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 آدمی کے ہمراہ اس طرف روانہ کیا، پھر آپ کو خبر ملی کہ مجمع دشمنوں کا زیادہ ہے تو 200 آدمی اور دے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور ان میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے، یہ لوگ بڑھتے چلے جاتے تھے، کچھ دشمن ملے، مسلمانوں نے حملہ کیا تو سب بھاگ کر متفرق ہو گئے، لشکر اسلام ایک پانی پر ٹھہرا تھا جس کا نام سلسل تھا، اس لیے اس غزوے کا نام ذات السلاسل ہوا، اور بعض نے کہا کہ سلاسل سلسلے وار ریگستان کو کہتے ہیں، وہ زمین ایسی ہی تھی، اور بخاری میں غزوہ ذات السلاسل سے پہلے غزوہ ذی الخلصہ کا بھی تذکرہ ہے، جس میں آپ نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو احمد کے 150 سوار کے ساتھ ایک مکان کے منہدم کرنے کو بھیجا تھا جو قبیلہ خشان میں کے اہل یمن میں سے تھے، کعبے کے نام سے مقرر کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو نیک اللہ والا بنائے، ہماری اولادوں کو بھی اللہ ہم سب کو جز فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرمائے۔ جو موجودہ حالات ہیں، یہ جنگ کے حالات، اس میں سب سے ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ ایک تو ہم تقوی اختیار کریں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں، اور دوسری چیز خوب توبہ اور استغفار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے سب مسلمانوں کے لیے معافی کی درخواست کی جائے، التجا کی جائے، رو رو کر التجا کی جائے، اپنے لیے معافی، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے معافی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو ان کے اتفاق کے لیے، ان کے اتحاد کے لیے، آپس میں محبت اور اتفاق کے لیے خوب دعائیں کی جائیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ دشمن تو دشمن ہے، اس کے لیے بد دعا کرنا ایسے حالات میں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کام پھر بھی نہیں بنے گا، دشمن ہلاک ہو گیا تو بھی ہمارا کام تو جب بنے گا کہ جب ہم اللہ کو پورے پورے راضی کرنے والے ہو جائیں، جب تک اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہ ہوں گے، اللہ کی کامل رضا ہم کو نہ ملے گی، اس وقت تک ہمارا تو کام نہیں بنے گا، دشمن چاہے دنیا پر قبضہ کر لے یا چاہے پسپا ہو جائے، چاہے شکست خوردہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، لیکن ہمارا کام تو جب ہی بنے گا جب اللہ تعالیٰ کی رضا کامل ہم کو مل جائے گی، تو اس بات کی فکر اور کوشش اور دعا، یہ سب کام کرنا ہے اور اس میں لگے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خوب توبہ و استغفار کریں، اپنے لیے بھی، مسلمان بھائیوں کے لیے بھی، اس پوری امت مسلمہ کے لیے ہم دعائیں کریں کہ اللہ اس پوری امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، اور 100% سنت و شریعت پر کاربند کر دے، کہ جب تک مسلمان دین پر نہیں آئے گا اس وقت تک یہ پٹتا بھی رہے گا، غریبی بھی رہے گا، اور اس کی مدد نہیں کی جائے گی, مدد ہٹ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی. جب ہم گناہوں سے استغفار کریں, اپنے ندامت کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ معافی مانگیں اور اپنے احوال کی اصلاح میں لگ جائیں, تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ضرور فضل فرمائیں گے. اور سب سے بڑی چیز یہی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے, اور یہی ہماری کامیابی ہے. اور باقی تو دشمن تو بے شک ظلم کر رہا ہے, اس کے لیے بد دعا بھی کریں, لیکن سب سے پہلے اولین ترجیح اپنی اور اپنے مسلم بہن بھائیوں کی اصلاح کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل تقوی والی حیات نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ تمام غیروں کی نقل سے اور تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ میری اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اور امت مسلمہ پر رحم فرمائے, اور امت مسلمہ کی مدد فرمائے, اور دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ملیا میٹ کر دے, ان کی طاقت اور طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دیں, اور ان کو اے اللہ انتہائی ذلیل و خوار کر کے نیست و نابود کر دیں. اسرائیل کو وجودی دنیا سے مٹا دے اللہ. اللہ ان سب دشمنوں کو اور اس کے حواریوں کو جو اسرائیل کے حواری ہیں, حامی ہیں, سب کے سب کو اللہ ملیا میٹ کر دے, ان کی سلطنتوں کو تہس نہس کر دے, اور ان پر ذلتناک عذاب مسلط کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی کریم.